احکام شریعت کو سیکھنے سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں. حاضری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کی چند باتیں آپس میں کر لی جائیں, ان کا استحضار ہو جائے, تاکہ ہم حتی الامکان ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر علم کے ہوتا نہیں. ایک آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ عمل کس کیا کرے, اور اگر علم ہے عمل نہیں کرتا تو وہ علم کس کام کا. اس لیے علم اور عمل دونوں ضروری ہیں. جو بات دین کی آدمی کو معلوم ہو اس کو اپنے معمول میں لے آئے. بزرگان دین کا یہ پیٹنٹ نسخہ ہے اور جو فائدہ مند ہے کہ معلوم کو جو چیز معلوم ہو اسے معمول بنا لو, بس آسان ترین بات. ورنہ بہت ساری چیزیں معلوم تو ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے. بھائی پتا ہے لیکن اس پر عمل کتنا ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ جو چیز معلوم ہو جائے اس کو معمول بنا لو, عمل میں لے آؤ, بس پھر تو اس کی حفاظت ہو جائے گی. لیکن اگر معمول نہیں ہے کوئی چیز, معمول میں نہیں شامل کوئی چیز, آہستہ آہستہ آدمی اس کو بھول جاتا ہے. عام آدمیوں کی تو بات چھوڑیے, علماء کرام جن مسائل سے رات دن دو چار رہتے ہیں یا جو مسائل لوگ ان سے پوچھتے ہیں, تو جس قسم کے مسائل سے ان کا واسطہ رہتا ہے گویا کہ وہ معمول میں ہیں, تو وہ تو انہیں یاد بھی رہتے ہیں. اور جو مسائل لوگ پوچھتے نہیں عام طور پر, یعنی معمول میں نہیں ہے, وہ نتیجتاً وہ آدمی بھول جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جن مسائل کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے, جب کم پیش آتی ہے تو لوگ پوچھتے کم ہیں, جب کم پوچھیں گے تو بعض اوقات یاد رہے گا مسئلہ, بعض اوقات یاد نہیں رہے گا. اب مثلا حج ہے, سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے. اب جسے ضرورت پیش آئے گی ایک سال بعد کرے گا حج کے زمانے میں کہ بھائی میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں اور کیا مسائل ہیں اس کے. لیکن جب حج گزر جائے گا پورا سال اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس لیے ہر آدمی حج کے مسائل کو بیان نہیں کر سکتا. وراثت ہے, کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن ہر آدمی علم میراث میں ماہر نہیں ہوتا, اور علم میراث میں ماہر ہونے کے لیے حساب دانی میں ماہر ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں اس کا علم بھی ضروری ہے. کس صورت میں کس کو حصہ ملے گا, کون محروم رہے گا, یہ ساری کی ساری باتیں معلوم ہوں گی تو پھر کام چلے گا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے کا یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ چند باتیں دین کی جو اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں تو اس پر ہم سب عمل کر لیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہم اس نیت سے یہاں پر حاضر ہوں گے بیٹھیں گے کہ دین کی بات سننے کے بعد انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے, اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر آنے سے پہلے مقصد ہی ہمارا تنقید ہے یا اعتراضات ہیں یا اس لیے حاضری ہے کہ جناب جا کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں, تو پھر عمل کی توفیق کم ہوگی. لیکن اگر نیت یہ کر کے آئے کہ بھائی دین کی بات سننے کے لیے جا رہے ہیں, جو بات قرآن و حدیث کی ہمیں معلوم ہوگی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انسان کوشش ہی کر سکتا ہے. انشاءاللہ جب یہ نیت لے کر ہم آئیں گے تو اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا, اور اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے گا. تو ایک بنیادی بات تمہید کے طور پر میں نے عرض کرنی تھی, وہ تو یہ, ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ زندگی کے بہت سے قیمتی لمحات ہم فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں, اور نتیجتاً اپنے اوقات کو لا یعنی باتوں میں, لا یعنی کاموں میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی ہمیں بھگتنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان کامیاب مومنوں کے بارے میں کہ جو کامیاب ہیں ان کی صفات بیان فرمائی, تو ان میں سے ایک صفت یہ فرمائی کہ والذین ہم عن اللغو معرضون. کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغو بات سے, محمل بات سے, بیکار بات سے اعراض کرتے ہیں, یعنی ان میں اس میں مصروف نہیں ہوتے. تو بیکار باتوں میں, بیکار کاموں میں مشغول ہونا, دیکھیے اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اس میں ہماری دنیا کا فائدہ ہے تب بھی کسی حد تک کر لینے میں حرج نہیں. بعض کام وہ ہیں جس میں ہماری دنیا کا فائدہ تو نہیں لیکن آخرت کا فائدہ ہے, تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور بعض کام وہ ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, بس اس کو لغو کام کہتے ہیں. یہ کام ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑنا ضروری ہے, محمل کام, بیکار کام, لغو کام اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں نہ دین کا فائدہ, نہ آخرت کا فائدہ, نہ دنیا کا فائدہ. ورنہ اگر کسی ایک کا بھی فائدہ ہو تو چلو آدمی کہے گا بھی چلو دنیا کا فائدہ تو ہے, لیکن اگر دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے تو بتائیے کیا حاصل ہے اس کا. آج اگر ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں تو بہت ساری باتیں ہم اپنی مجلس میں ایسی کرتے ہیں کہ جس کا دین, دنیا, آخرت میں کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے لایعنی باتوں کو چھوڑنا چاہیے اور فضول کاموں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. جو کام بامانے ہیں, دنیا یا آخرت میں فائدہ مند ہیں, ان کو اختیار کرنا چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد, ہزاروں کتابوں کے مصنف اور علم کے پہاڑ, انہوں نے ایک واقعہ لکھا, اور لکھا کس کا, کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, شاہی خاندان سے ان کا تعلق, بہت ہی نازک مزاج تھے لیکن بڑے متقی تھے. دہلی میں ہوتے تھے, ایک مرتبہ کچھ طلباء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. دو طالب علم تھے جو بلخ سے آئے تھے, ترکستان کا جو شہر تھا بلخ, وہاں سے آئے دہلی, اور اس قصد اور ارادے سے آئے کہ ہم جا کر ان سے بیعت ہو جائیں گے, اپنی اصلاح کرائیں گے. بہرحال دور دراز کا سفر طے کر کے دہلی پہنچے, اور وہاں کی جو جامع مسجد تھی, نماز کا وقت ہوا تو وضو کے لیے وہاں پر ہوس پر بیٹھ گئے. اتفاق سے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ بھی وہیں پر وضو کر رہے تھے, لیکن یہ طلبہ ان کو جانتے نہیں تھے. تو آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بتاؤ کہ یہ جو حوض جہاں وضو کر رہے ہیں یہ زیادہ بڑا ہے یا اپنے جو بلخ میں جو مسجد ہے اس کا حوض زیادہ بڑا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے تو بلخ والا زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے, دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ زیادہ بڑا ہے. آپس میں بحث شروع ہو گئی. وہ کہتا تھا کہ بلخ کا جو بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے, تھوڑا سا بلخ کی جامع مسجد کا حوض زیادہ بڑا ہے, اور یہ کہتا تھا کہ نہیں دہلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے. بہرحال دونوں میں بحث مباحثہ ہوتا رہا, وضو بھی کرتے رہے, یہاں تک کہ وضو ختم ہو گیا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حوض کہاں کا بڑا ہے. بہرحال نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے, نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے پوچھتے پاچھتے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کہو کیسے آنا ہوا. حضرت چونکہ ان کو دیکھ بھی چکے تھے اور ان کی باتیں بھی سن چکے تھے, پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس اصلاح کے لیے آئے ہیں, بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ لیکن تم پہلے فیصلہ تو کر لو بھائی, یہاں کا حوض زیادہ بڑا ہے یا بلخ کا زیادہ بڑا ہے, اس کے بعد تم معاملہ طے کرنا, بیعت وغیرہ ہونا تو بات کی بات ہے. کہا کہ نہیں حضرت, وہ تو ویسے ہی ہم بات کر رہے تھے. لیکن فرمایا کہ نہیں میں ایسے بیعت نہیں کروں گا, پہلے اٹھو دونوں جاؤ اور جا کر یہاں کا حوض ناپو, اور پھر یہاں سے بلخ جاؤ وہاں کا حوض ناپو, اور اس کے بعد آ کر مجھے بتاؤ دونوں میں سے کون سا حوض بڑا ہے, پھر میں تمہیں بیعت کروں. مطلب یہ تھا کہ ارے اللہ کے بندو, اگر یہاں کا حوض بڑا ہے تب کیا ہے, اور وہاں کا چھوٹا بڑا ہے تو تب کیا ہے, اس کا دنیا یا آخرت سے کیا تعلق ہے, یا اس میں کون سا دینی یا دنیاوی ہمارا فائدہ ہے بتاؤ. ایسی لایعنی بحثوں میں پڑے ہوئے ہو آئے ہو کسی مقصد کے لیے، فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا دو باتیں معلوم ہوئی، کہ ایک تو تم فضول ہو، فضول باتیں بہت کرتے ہو بیٹھ کے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ تم میں تحقیق کا مادہ بالکل نہیں. اس لیے کہ اگر تحقیق کا مادہ ہوتا تو بے سوچے سمجھے کسی چیز کا دعویٰ نہ کرتے. تم میں سے ہر ایک دعوے دار ہے کہ یہ بڑا ہے وہ کہتا ہے وہ بڑا ہے، اور تمہیں تحقیق دونوں میں سے کسی کو نہیں. یا تو معلوم ہوتا کہ بھئی یہ حوض بڑا ہے واقعتاً، اس کی جو ہے لمبائی چوڑائی اتنی ہے، گہرائی اتنی ہے، اور اس حوض کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اتنی گہرائی لمبائی چوڑائی ہے، تب تو ایک بات تھی چلو. اور بالفرض اگر تمہیں معلوم بھی ہو کہ یہ والا حوض بڑا ہے یا وہ بڑا ہے، تو اس سے ہماری دین دنیا آخرت کا کون سا کام بن رہا ہے بتاؤ. کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون سی مسجد کا حوض بڑا تھا بتاؤ؟ اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر تمہیں جنت میں جانے نہیں دیں گے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات بحث کرنا. تو عادت کو کا بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ تم ایک لا یعنی کام میں مشغول تھے، اور اس کا مطلب ہے تم میں نہ تو تحقیق کا مادہ ہے اور نہ تم جو ہے وہ سنجیدہ لوگ ہو، بلکہ فضول گفتگو کرتے ہو آپس میں. تو دیکھیے یہ بہترین مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ لا یعنی کاموں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ ایسے کام ہیں کہ جو نہ دنیا میں فائدہ مند، نہ آخرت میں فائدہ مند، اور نہ اس میں نجات مناسب. اس لیے اس قسم کی گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہیں. آج کل عام طور پر لوگ دوست جب بیٹھتے ہیں آپس میں بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. اب مختلف بحثیں ہوتی ہیں. حضرت تقی عثمانی صاحب متذل اللہ علیہ نے فرمایا ایک بیان میں کہ ایک دن رات کو فرمایا کہ سونے والا تھا میں کہ ایک فون آیا، سلام دعا کے بعد بات ہوئی کہ ذرا ایک مسئلہ بتا دیجئے. کہا کہ پوچھیے. کہا بتائیے کہ اصحاب کہف کا کتے کا رنگ کیسا تھا؟ استغفر اللہ، اگر تمہیں کتے کا رنگ معلوم ہو جائے کہ سفید تھا یا کالا تھا تو پھر بتاؤ اس سے دین دنیا کا تمہارا کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بتا دو. کہہ رہے نہیں وہ ہم دوستوں میں ذرا بحث چھڑ گئی ہے، تو ایک کہتا لال رنگ کا تھا، ایک کہتا کالے رنگ کا تھا، ایک کہتا سفید رنگ کا ہے. تو انہوں نے کہا نالائق، اگر تمہیں معلوم ہو بھی جائے تو اس سے کون سا دین دنیا کام بن جائے گا یہ بتاؤ. اب ایسے لا یعنی سوالات اور بیکار کی باتیں جس سے دین دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بحث مباحثہ ہمارا ہوتا ہے اور اس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بحث کر رہے ہیں. اور بحث کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ صاحب یہ پوچھتے ہیں بتائیے کہ یزید جو ہے وہ فاسق فاجر تھا یا کافر تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، فرمایا کہ ارے بھائی میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں فاسق ہوں یا نیک ہوں کیا ہوں. جس کو اپنی فکر پڑی وہ دوسروں کی فکر میں کب پڑتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنا سوچو کہ ہم کیا ہیں. ہم سے اللہ میں یہ سوال نہیں کریں گے یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، مسلمان تھا یا کافر تھا، یہ سوال ہرگز ہم سے نہیں پوچھا جائے. وہ تو جا چکا، اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد. اس لیے بیکار کے سوالات مت کرو. قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر وہ چیز تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے. یہ آیت نازل ہوئی ایک خاص واقعے میں، اور اس جیسے جتنے بھی واقعے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میرے والد کون ہے؟ اس شخص کا والد نہیں تھا، انتقال ہو گیا تھا. اس نے پوچھا کہ میرے والد کون ہے بتائیے، میرا باپ کون ہے؟ اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی لا تسألوا عن اشیاء، تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو، ان تبد لکم تسوکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیا تو تمہیں برا معلوم ہو. بالفرض اگر اس کی ماں نے خیانت کی ہوتی اور آپ ہم فرماتے کہ تمہارا باپ یہ نہیں ہے وہ ہے، تو بتائیے برا محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چنانچہ اس لڑکی کی والدہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کمبخت، تو نے تو مجھے ذلیل کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی اگر میں نے خیانت کی ہوتی تو آج میرا راز فاش ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلا دیتے. اور اس لیے منع فرما دیا کہ ایسے سوالات مت کرو. ان سوالات کا کیا فائدہ بھائی؟ لا یعنی باتیں ہیں. تو اس قسم کی مجلس آرائی کرنا، بیٹھ کر وہاں لا یعنی گفتگو کرنا، اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، غیبت لکھی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت نے زندگی میں جو لمحات ہمیں عطا فرمائے وہ معمولی نہیں ہیں، بہت قیمتی لمحات ہیں. آپ اندازہ لگائیے اس زندگی کی قیمت کا کہ ایک 70 سالہ کافر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توفیق طاعت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں. 70 سالہ کافر جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول پڑھتا ہے، تو دیکھیے کہاں تو وہ جہنم میں جا رہا تھا اور محض کلمہ پڑھتے جنت کی طرف چلا گیا ایک لمحے میں، ایک منٹ میں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. اور خدا نہ کرے آدمی مسلمان ہو لیکن کوئی بات ایسی زبان سے نکال دے جو جنت سے اس کو جہنم میں لے جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے اس زندگی کو معمولی مت سمجھیے، اللہ نے ہمیں جو اوقات دیے ہوئے ہیں بہت قیمتی اوقات. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ دو دوست مسلمان ہوئے اکٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور ایک شخص ہر کام میں بہت جلدی کرتا تھا، چنانچہ اللہ کی شان ہے کہ اسلام لانے میں بھی اس نے جلدی کی، اور اس کے بعد پھر معاملات ایسے ہوئے کہ ایک جنگ میں حصہ لیا شہید ہو گیا، انتقال بھی جلدی ہو گیا. اور دوسرا جو دوست تھا اللہ نے اس کو عمر ذرا لمبی عطا فرمائی، یعنی اس دوست کے بعد 2-3 سال 4 سال زندہ رہا، اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں جس کا انتقال ہوا ہے وہ جنت میں پہلے پہنچا، اور جس شخص کا پہلے انتقال ہوا تھا، اچھا یہ اپنی موت مارا بیچارہ اور وہ شہید ہوا، لیکن جو شہید تھا وہ بعد میں پہنچا جنت میں اور یہ پہلے پہنچ گیا. تو دیکھنے والے نے جب یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ بھی ایک جان ہی تو ہے جو ہم نے اللہ کے لیے قربان کر دی، اور یہ شخص اپنی پوری زندگی گزار کے گیا، 2-4 سال 5 سال زیادہ گزارے اس نے، لیکن جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بعد میں پہنچ رہا ہے اور جو دوسرا آدمی ہے وہ پہلے پہنچ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ اس کی کیا حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی ان سالوں میں، کیا روزے نہیں رکھے تھے، کیا اس نے حج نہیں کیا تھا، کیا اور نیکی کے کام نہیں کیے تھے. مطلب یہ تھا کہ اس کا نامہ اعمال تو جب وہ شہید ہوا تو بند ہو گیا اور اس کا جاری رہا، چنانچہ اب اگر 360 دن نمازیں پڑھی ہیں اور 360 کو 5 سے ضرب دے دیجئے تو کتنی بن جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر 4-5 سال زندہ رہا تو روزے ہر سال 30 روزے رکھے، اور اسی طریقے سے نمازیں اور پھر چاہ اشراق اوابین جو نفلی عبادات ہیں وہ الگ، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ اگر جہاد بھی کیا ہو اس دوران تو وہ نور نالا نور. تو اتنے سارے جو اس نے نیکی کے کام کیے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ پہلے والے سے پیچھے رہے گا؟ ارے بھائی اس کی زندگی میں مواقع زیادہ ملے اس لیے اللہ نے اس کے درجہ بھی اونچا کیا. تو باوجود اس کے وہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن جو لوگ زندگی پاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ بڑے قیمتی لمحات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لمحات کی قدر کر لو ورنہ ایک دن ختم ہو جائے گی زندگی. اس لیے میرے عزیز بھائیو جو لوگ جن کو اللہ نے ابھی وقت دیا ہوا ہے، جن کی سانسیں چل رہی ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، ناک سے سونگ رہے ہیں اور زبان سے بول رہے ہیں، پیروں سے چل رہے ہیں، یہ ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ نے جن لوگوں کو دی ہوئی ہیں وہ اپنی ان طاقتوں کو معمولی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا، بہت بڑا انعام. ایک صحابی تشریف لے جا رہے تھے کہیں تو راستے میں ایک قبر پر گزر ہوا، وہاں رک گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اپنی سواری پر سوار ہوا چل دی. کسی نے پوچھا کہ آپ کے کسی عزیز کی قبر تھی؟ کہا کہ نہیں، کسی عزیز کی قبر نہیں تھی، بس میں یہاں سے جب گزر رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور یہ کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی تم قدر کر لو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی قدر کر لو، ورنہ مرنے کے بعد 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکو گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکو گے، اور بالفرض اگر تمہیں موقع دے بھی دیا جائے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اس لیے کہ اب دار العمل ختم, اب تو دار الجزا ہے, وہ وہاں تو بدلہ ہوگا. اب جو بعد میں جو عمل ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دار الامتحان دنیا کو بنایا ہے, آخرت کو نہیں. دار الامتحان یہ دنیا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے تم کچھ کام کر گزرو تو پھر تو یقیناً کامیاب ہو. لیکن اس دنیا سے گزرنے کے بعد چاہو کہ قرآن شریف پڑھ لوں اور نماز پڑھ لوں اور روزے رکھ لوں, بالفرض اگر اللہ کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے رکھ لو, تو ان کا فائدہ کچھ نہیں. ایک بزرگ کسی قبر سے گزر رہے تھے, اللہ تعالیٰ جب کبھی چاہتے ہیں تو بعض حالات اور واقعات ایسے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو جائے, اگرچہ وہ شاذ و نادر کبھی کبھی پیش آتے ہیں ایسے واقعات. بہرحال انہوں نے جب قبر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبر میں بیٹھا ہوا, تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. بڑے حیران ہوئے, بیٹھ گیا قریب اور زبان سے کہا سبحان اللہ, یعنی تعجب کا جملہ نکلا کہ سبحان اللہ, ایک شخص قبر میں ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا, جبکہ اس دنیا سے جا چکا. وہ جو قبر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بھائی میں جب سے میرا انتقال ہوا ہے اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور میں الحمدللہ روزانہ اتنے قرآن پڑھتا ہوں, صبح سے لے کے رات سارے دن پڑھتا ہی رہتا ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی کام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن مجید پڑھتا رہوں. تو مجھے اجازت دے دی کہ قیامت تک پڑھتا رہ تو. چنانچہ میں اپنے پسندیدہ کام میں مصروف ہوں. لیکن وہ شخص جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے تو اپنی سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے, اور جو کچھ میں نے یہ قرآن مجید پڑھا یہ تو لے لے, اس لیے کہ تیرے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا, اور میرے لاکھوں قرآن مجید ختم کرنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, اس لیے کہ میں اس وقت دار الجزا میں ہوں, دار العمل میں نہیں. اس عمل کی زندگی میں اپنے ایک ایک عمل کی قیمت, اس کا قدر و قیمت پہچان لو. چل رہے ہو, پھر رہے ہو, اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, لیٹ رہے ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ و شکر للہ, کچھ نہ کچھ زبان سے کہتے رہو. بڑے قیمتی لمحات اللہ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں. ورنہ میرے عزیز بھائی, جو آنکھ بند ہوئی اس کے بعد ہم ایک دفعہ بھی اگر کہنا چاہیں, حسرت ہو ہمیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مہلت مل جائے, نہیں ملے گی. آج اگر ملی بھی ہے اس کی قدر کر, بس اپنے لمحات کو ضائع نہ کرو. اللہ نے یہ زندگی ہمیں بڑی قیمتی عطا فرمائی ہوئی ہے, ایک ایک سانس اس کا قیمتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے, دو نعمت, الصحت والفراغ. حدیث میں فرمایا کہ دو نعمتیں, دونوں کی لوگ قدر و قیمت نہیں پہچانتے اور ان کو ضائع کر رہے ہیں. ایک صحت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے, تو اب اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نیک کام کرتے, ہم نے جناب اس صحت کو برباد کر رہے ہیں, غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں, گناہ کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں, ناجائز طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, ظلم کرنے پر استعمال کر رہے ہیں. اس طاقت کو ہم نے غلط استعمال کیا. اس صحت کو جو اللہ نے عطا فرمائی, صحت ہے, چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اور یہ ساری قوت طاقت صحت اللہ نے عطا فرمائی, لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا. اور دوسرا فرمایا فراغت, فراغت کا زمانہ ہم نے عطا فرمایا تو چاہیے تو یہ تھا اس کی قدر و قیمت کو پہچانتا. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ صحت کھو بیٹھتے ہیں, ہسپتال میں داخل ہو گئے, اب فراغت ہی فراغت ہے, کوئی کام نہیں ہے, لیکن اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے, زبان پر لکنت ہے, اللہ نہ کرے کسی کو فالش کا اثر ہے, زبان لڑکھڑا رہی ہے, اللہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں بےچارے کہتے ہیں جی فالش پڑ گیا زبان پر. ہمارے دوست ہیں, عزیز یہیں ساتھی رہتے ہیں قریب میں, بھائی محمد سن صاحب, بہت سارے لوگ جانتے بھی, تو ماشاءاللہ خیر اللہ کا شکر ہے کہ نمازی آدمی تھے, پڑھتے تھے, لیکن اس کے بعد ایک عرصے تک زبان ان کی بند رہی, اب جا کر تھوڑا بہت جو ہے الحمدللہ ان کی زبان کھل گئی, لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں, اللہ اللہ کہہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی طاقت نہ دے ساری زندگی کیا کر لو گے بھائی. اس لیے سوچو کہ جو لمحات ہمیں اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں فوراً اس کا شکر ادا کرو. بیٹھے بیٹھے فوراً یہیں بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہہ لو, سبحان اللہ کہہ لو, اللہ تیرا شکر ہے, احسان ہے, تو نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا ہے, ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے. ایک لمحے کے اندر دیکھیے کتنا اجر و ثواب کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو اس لیے ان لمحات کو ضائع نہ کرو. زندگی جب ایک مرتبہ ختم ہو جاتی ہے پھر کبھی واپس نہیں آتی. تجھے زندگی ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے, جو چلا گیا واپس کبھی نہیں آتا. اس لیے بعض لوگ جب کوئی مر جاتا ہے تو دوسروں کی تو بڑی فکر کرتے رہتے ہیں, تو کسی بزرگ نے کہا رہے اللہ کے بندے اس کا معاملہ تو اللہ سے ہو چکا جو بھی ہونا تھا, تو اپنی فکر کر اب کہ تجھے جو ہے وہ امتحان درپیش ہے, اس کا معاملہ تو نمٹ گیا جو بھی ہونا ہے ہو گیا, لیکن اب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تجھے پتا نہیں ہے, اس لیے اپنی فکر کر. ہم اپنی فکر بالکل نہیں کرتے, ہمیں دوسروں کی بڑی فکر. اللہ کے بندو اپنی فکر کرو, مجھے چاہیے میں اپنی فکر کروں, آپ کو چاہیے آپ اپنی فکر کریں, ہر شخص اپنی فکر کرے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور ایک ایک لمحہ جو ہم یہاں گزار رہے ہیں, آج دیکھیے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں, دیگر تقریبات میں جاتے ہیں, رات کے دو دو بج جاتے ہیں, تین تین بج جاتے ہیں, بلا یعنی فضول باتوں کے اندر ہمارے اوقات گزرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ استاد ایک نکاح میں گئے, ان کو بلایا گیا تھا نکاح کے لیے, اور اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا. تو دس ساڑھے دس کا وقت مقرر تھا, لیکن گیارہ ساڑھے گیارہ جب بج گئے فرمایا کہ بھائی اب اس سے زیادہ ہم انتظار نہیں کر سکتے آپ کی برات کو. اور فوراً وہاں سے فرمایا کہ اب میں تو جا رہا ہوں, باقی یہ کہ سمجھ لو اچھی طرح کہ ان اوقات کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. آپ ساری ساری راتیں جو ان کاموں میں لگا دیتے ہیں ہم لا یعنی کاموں کے اندر, تو یہ سمجھ لو کہ ہم اپنی فراغت جو اللہ نے ہمیں فراغت کا وقت دیا ہم ضائع کر. اس لیے میرے عزیز بھائی جو یہ جو اللہ نے اوقات ہمیں دیے ہوئے ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اور اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. آدمی اپنا لاہے عمل زندگی کا بنا لے کہ ہم کیا کریں, نہیں سمجھ میں آتا تو کسی سے پوچھ لے, صبح سے لے کر شام تک کے اپنے معمولات کو طے کر لے. اور بات یہ ہے کہ آسان نسخہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ دنیا کے جتنے کام ہیں آپ اگر زاویہ نگاہ بدل لیں تو جتنے دنیا کے کام ہیں سب دین کے کام بن جاتے ہیں. آپ اپنے کام سے اٹھ رہے ہیں, کام پر جائیں گے, اس میں نیت کر لیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری میری رکھی ہے کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر دوں, اس لیے میں حکم کی تعمیل میں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں. لیجیے اب آپ کا جو وقت گزرے گا سارا کا سارا ہی بات. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلے دل میں دعا کر لو کہ اللہ میں جا رہا ہوں عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں, جب پہنچ جاؤ الحمدللہ کہہ دو, بس میں بیٹھ جاؤ عافیت کے ساتھ جگہ مل جائے الحمدللہ کہہ دو, اپنی منزل پر بخیریت اتر جاؤ الحمدللہ کہہ دو, اور دفتر کے اندر پہنچے وہاں پر حالات پرسکون ہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے الحمدللہ کہہ دو, شام کو اپنے گھر سے واپس آئے اپنے بچوں میں اور بس یہ خیال ہے کہ اللہ گھر میں خیر و عافیت ہو جب پہنچ جاؤ الحمدللہ کہہ دو, اس میں کیا مشکل کام اور کیسا اجر و ثواب, اور کچھ پیسے خرچ نہیں ہوتے, کوئی وقت نہیں خرچ ہوتا, یہ وقت تو آپ نے گزارنا ہی ہے. تو یہ وقت اگر اپنی نیت کو درست کر کے ہم صرف اپنے زاویہ نگاہ بدل لیں گے اجر و ثواب. آدمی گھر میں آتا ہے بچہ اچھا لگتا ہے پیار کرتا ہے, لیکن اگر اس پیار کرنے میں تھوڑا سا ایک لمحے کو رک جائیں اور سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے, اس لیے میں بچے سے محبت کرتا ہوں, اب اس کو اگر گود میں لے کے پیار کرو گے بھائی سے اجر و ثواب ہے. ورنہ اگر اپنی خواہش کے طور پر آپ بچے کو پیار کر رہے تھے بھائی سے جس کے کہ میں باپ ہوں تو اس پر اجر و ثواب نہیں تھا, لیکن جب آپ نے یہ بات سوچ لی اپنی زاویہ نگاہ بدل لیا تو ایک دنیا کا کام دین کا کام بن گیا. حدیث میں آتا ہے کہ شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو جب محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور آدمی صرف اس نگاہ سے نہیں بلکہ یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو میرا ہمدم اور مونس بنایا ہے اور میرے لیے اس کو اور اس کے لیے مجھ کو بنا دیا ہے, اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو ایک دوسرے پر جب آدمی نظر ڈالتا ہے تو یہ سوچ کر ڈالے کہ اللہ نے اس کا کچھ حق رکھا ہے, وہ بھی سوچے کہ مجھ پر بھی اللہ نے اس کا کچھ حقوق رکھے ہیں. اب جب آپ محبت بھری نظر سے دیکھیں گے یہ بھی باعث اجر و ثواب. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت سے دیکھتے ہیں. یہ معمولی دولت ہے کہ ہمارے پالنے والا ہمارا رب ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے. بلکہ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب کبھی آدمی اس سوچ کے ساتھ اس نیت کے ساتھ جب دیکھے گا تو اس وقت سمجھ لے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ دیکھ. ایک بزرگ نے کہا, یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دی, ایک بزرگ نے کہا کہ جب تم یہ اگر یہ تم جاننا چاہتے ہو کہ اس وقت اللہ رب العزت تمہارا ذکر کر رہے ہیں تو تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ قرآن مجید میں فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب تم اللہ اللہ کہتے ہو تو اس وقت یقین سے سمجھ لو کہ اللہ بھی ہمارا ذکر آسمانوں پر فرما رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم ایک ہاتھ آؤ میں دو ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا. یہ سارا حدیث کا مفہوم ہے. تو اس لیے ہم کچھ قدم تو اٹھائیں، کچھ کرنے کی تو سوچیں. انشاءاللہ اگر تھوڑا سا قدم ہمارا اٹھے گا اللہ رب العزت بڑھ کر توفیق عطا فرما دے. تو بس میرے عزیز بھائیو، اصل بات جو کہنے کی ہے وہ یہی کہ ہم اپنے اوقات کو قیمتی سمجھیں، قیمتی بنا لیں، اور ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر اور یہ سوچ کر کہ اگر آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، ہم چاہیں گے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اس دار العمل میں اپنے اعمال تیار کر لو، ہماری فہرست تیار ہو رہی ہے گناہوں کی بھی نیکیوں کی بھی، بلکہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے، اسی کے اعتبار سے میں کہہ دوں کہ ہم میں سے اشرف مصنف ہے، ایک کتاب تصنیف کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی کی. ہم میں سے ہر شخص ایک کتاب تصنیف کر رہا ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ سب کے سب لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. اب لازمی بات ہے کہ وہ بما کسبت ایدیکم ہے، تمہارے ہاتھوں کے سبب جو کچھ تم نے کمایا وہی لکھا، وہ کچھ نہیں لکھتے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، ہم نے جو کچھ کیا کتاب میں فرشتے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اقرا کتابت، اپنی کتاب پڑھ لے، اقرا کتابت، اپنی کتاب پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن محاسبہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے، اپنا محاسبہ خود کر لے اور اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا غلط تو نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال دیکھے گا تو اس وقت کہے گا کہ افسوس، اس کتاب میں تو لکھنے سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، تمام کی تمام چیز جو ہے کتاب میں موجود. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل کرے گا قیامت کے دن اس کو حاضر پائے گا. دیکھیے آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بات کر رہے ہیں، ہماری یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں فضا میں. چنانچہ آج سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے پہلے کے زمانے میں جو باتیں ہوئی ہیں اور جو فضا میں ریکارڈ شدہ باتیں ہیں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ آوازیں سنوائی جا سکیں، کس کی آواز ہے یہ. تو بلا شبہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں. ایک سائنسدان جب اس کی تحقیق کر سکتا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں. آپ دیکھیے کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ریڈیو کو بند کر دیجیے تو آواز آنی بند ہو جائے، لیکن جیسے آپ اس کو آن کریں گے تو فوراً ریڈیو سے آواز نشر ہونی شروع ہو جائے. حالانکہ یہاں کوئی بیٹھ کے آواز وہ کچھ نہ پڑھ رہا ہے نہ گا رہا ہے، لیکن جہاں سے وہ آواز وہ سسٹم کام کر رہا ہے یہاں اس کی آواز کیچ ہو رہی ہے. آپ ریڈیو کو آن کیجیے فوراً خبریں شروع ہو جائیں گی، فوراً گانے شروع ہو جائیں گے، فوراً کوئی اور کام شروع ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ وہاں پر کوئی گانے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ فضا میں یہ ساری چیزیں موجود تو ہیں، لیکن بس ایک بٹن آن کرنے کی دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بٹن کو جب آن کریں گے ہماری ساری فلم پورا کچا چٹا سامنے آ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا. جب دنیا کے سائنسدان یہ ترقی کر سکتے ہیں تو جس اللہ نے ان کو یہ عقل دی ہے اس کے لیے کیا چیز ناممکن ہے بھائی. وہ اللہ رب العزت چاہیں گے بس قیامت کا آخرت کا پانی لگے گا اور بٹن آن ہونے کی دیر ہے، ہمارا سارا کچا چٹا، ہماری پوری کتاب، پوری فلم جو ہے وہ اسکرین پہ آ جائے گی. تو اس لیے فرمایا وَوَجَدُوا، تم پاؤ گے، ماں عَمِلُوا، جو کچھ عمل کیا حاضرہ سامنے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ایسے ہی لکھ دیا. یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی پولیس والا ہے جناب کسی کا چالان لکھ رہا ہے تو ایک بات تو اس نے صحیح لکھ دی، چار باتیں جو اپنی طرف سے اس نے فلاں دفعہ کے تحت جناب اس کا چالان کاٹا گیا، پتا چلا کہ 3 دفعے اس نے جھوٹی لگا دی ایسی خامخواہ. لیکن وہاں ایسا نہیں، جو کیا ہے وہ سب کچھ پاؤ. تو بس بھائی غنیمت جان لینا چاہیے مجھے بھی آپ سب کو بھی یہ باتیں جو میں کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو سنانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سب حضرات، اس لیے کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں، کوئی عمر میں مجھ سے بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ بہرحال میرے لیے لائق احترام. اس لیے یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے بارے میں غور کریں کہ واقعی ہم اپنے اوقات کو کتنا ضائع کرتے ہیں اور کتنی لا یعنی گفتگو میں ہم مبتلا ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت میں جب نہر میں جاتا ہوں نہانے کے لیے تو یہ بتائیے کہ میں اپنا منہ مشرق کی طرف کر کے نہر میں کودوں یا مغرب کی طرف کر کے کودوں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی تو اپنے کپڑے کی طرف منہ کر کے جو ہے نا کود جا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تیرا منہ ادھر ہو کہ کپڑے لے کے بھاگ جائے. مقصد یہ تھا کہ یہ وقت یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ تو قبلہ رخ ہو کے نہر میں جائے گا یا پش کر کے جائے گا, بلکہ اس وقت جو ہے وہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی چیز کی حفاظت کرے, لا یعنی چیزوں میں مبتلا مت ہو, بیکار کے کاموں مت کرو, بلکہ اس وقت یہ سوچو کہ تمہارے اب لازمی بات آدمی جاتا ہے نہر میں تو کپڑے اتارے گا, کوئی چادر باندھے گا اور اس کے بعد کپڑے ایک جگہ رکھے گا, اس کے بعد نہر میں جائے گا. تو فرمایا کہ تو اپنی نگاہ اپنا چہرہ کپڑوں کی طرف رکھ تاکہ کوئی لے کے نہ بھاگ جائے, بعد میں تجھے پریشانی ہوگی. تو مطلب یہ تھا کہ کام کی بات کرنی چاہیے, بیکار کی باتیں کرنا لا یعنی باتیں, اس کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تھوڑی بات کو بہت زیادہ سمجھ لیجئے اور دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اگر ہمیں ہم صرف اپنے پلے یہ بات باندھ لیں کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے, حتی امکان کوشش کریں گے. ٹھیک ہے بعض اوقات ایسے کمزور لمحات آتے ہیں کہ ہر انسان اس کی گرفت میں آ جاتا ہے, ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے, کچھ جو ہے وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا بھی حل شریعت نے نکالا. کبھی کوئی دوست احباب کی مجلس ہے اور اس میں اس قسم کی باتیں ہو گئی, لازمی بات ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور یہ چیزیں ہماری فطرت میں داخل بھی ہیں, تو جب بیٹھیں گے ہنسی مذاق بھی ہوگی, بعض باتیں غلط بھی زبان سے نکل جائیں گی. جب ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ جب مجلس ختم ہو تو تم ایک دعا پڑھ لو, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ استغفرک واتوب الیک, تمہاری ساری مجلس جو ہے وہ جو کچھ تم نے کہا سب ختم, یعنی تمہاری جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نسیہ منسیہ فرما دیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو اب اگر بتائیے کہ ہم ہی نہ کرنا چاہیں تو, لیکن ہمیں خیال ہو تب بات ہے نا, یہ ہم میں سے کتنے کے مجلس ختم کے خاتمے پر یہ دعا پڑھتے ہوں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آج ایک اور سنت آپ کو بتا دوں کہ جب ہم بات شروع کریں, حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں شادی بیاہ کے لیے, رشتہ طے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تاریخ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے نحمدہ ونسلم علی رسول کریم یہ پڑھ لینا چاہیے, یہ سنت
رسول ہے.
اپنی دکان کا بھی اگر وہ سودا کر رہے ہیں سب سے
یہ سنت ہے. آج یہ سنت ترک ہو گئی, اہل عرب میں آج بھی دستور ہے اپنی دکان کا بھی اگر وہ سودا کر رہے ہیں سب سے پہلے خطبہ پڑھ دیں. خطبہ میں یہ نہیں کہتا بڑا لمبا چوڑا پڑھو, یہ ہو گیا جو میں نے پڑھا, نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. بھائی بات یہ ہم اس لیے حاضر ہوئے اور یہ بات آگے اپنی بات کریں, اتنی سی ایک سطر کی ایک لائن کی بات ہے صرف, لیکن اجر ثواب کتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے, بتائیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور یہ ہے قابل فخر چیز ہمارے لیے. اس پہ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہتے رہیں ہم کو کافر ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں, ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی نے ہم کو یہ باتیں سکھائی, ایک ایک بات سکھلائی, ہمیں استنجا کے طریقے بتائے, پیشاب پہانے کے طریقے بتائے, ہمارے نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہمارے لیے الحمدللہ, اور موجود ہیں سب کی سب. عمل کرنے والوں کی کمی ہے ورنہ علم کی کوئی کمی نہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں میرے درد دل کے ساتھ آپ کو کہیں, کہیں کوئی بات ہو دوست احباب ہی میں کوئی مجلس میں, تو سب سے پہلے نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد, اس کے بعد اپنی بات کریے جو بھی کرنی ہے, اور جب مجلس ختم ہو جائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ استغفرک و اتوب الیک لیجیے. اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے یہ مجلس یہ جو دعا ہے کفارہ بن جائے گی ساری باتوں کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.